سورت الغاشیہ مکی سورت ہے، ایک رکوع اور 26 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 92 ہے، 92، اور حروف ہیں 381. پہلی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے. پوری سورت کا موضوع قیامت، آخرت اور پھر آخرت میں انجام، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ دلائل دیے ہیں کائنات سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کیا ہے، دعویٰ، اس کو اس سورت کے اندر بڑا واضح اور نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے. اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورت جمعہ کے ساتھ سورت غاشیہ بھی پڑھتے تھے. سورت جمعہ کے ساتھ سورت غاشیہ. اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سورت غاشیہ جو تھی آپ عید کی نماز میں پڑھتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ اس کی پہلی آیت کیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس، کیا پہنچی ہے تیرے پاس. هل جو ہے یہاں پہ سوالیہ ہے، استفہام کے لیے آیا ہے. اور وہ لوگ جو قیامت سے بے فکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. اور کہاں رسول اللہ سے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو قیامت کے منکرین ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے. رسول اللہ سے کیا کہا، حل عطا کا، کیا آئی تیرے پاس، کیا پہنچی تیرے پاس، حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی آفت کی خبر. غاشیتن غین شین یا سے ہے، اس کے معنی ہے ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا. اور غشی ایسی حالت کو کہتے ہیں جب جو انسان کے ہوش اور حواس پر چھا جاتی ہے اور انسان کے ہوش اور حواس قائم نہیں رہتے، کام نہیں کرتے. غاشیہ وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پر چھا جائے گی. اور غاشیہ سے مراد ہے قیامت کا دن جو لوگوں کے ہوش اور حواس کو جو ہے وہ گم کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ سوال کے انداز سے کیا بات پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے تو اہل مکہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے. اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ، سوال کا انداز اس لیے نہیں ہے کہ جواب لینا ہے، بلکہ قیامت کے حول اور ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پوچھا گیا ہے حل. یا پھر کہتے ہیں کہ عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بہت بڑا حادثہ ہے، ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. غاشیہ اتنا ہولناک ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے جہان پر چھا جائے گا. جیسے ایک چادر نہیں ہوتی کہ اسے اپنے آپ کو جب چھپانا چاہتے ہیں اور کبھی آگے سے ننگا انسان ہو اور کبھی پیچھے سے، اور چادر چھوٹی ہو تو پاؤں ننگے رہ جائیں یا کبھی سر ننگا رہ جائے. نہیں، یہ اتنی بڑی چادر ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کبھی القاریہ اور کیا کہتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورۃ واقعہ الواقعہ، الحاقہ، اور کیا ہے، الصاخہ. تو مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا ہے، اور کرنے کا مقصد کیا ہے، بڑا شدید دن ہے. اور جس کے اتنے نام قرآن میں لیے گئے ہیں اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی مصیبت ہے بہت سی صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس چھا جانے والی قیامت کی خبر بھی پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اب فوراً ہی آخرت کا ذکر ہونے لگا، کہ ہوگا پھر کیا، وجوہن، وجہن کی جمع ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن خود ہی جواب دے رہا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو قیامت آنے کے ساتھ ہی ہوگا کیا کہ لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، سور پھونک دیا جائے گا، پھونک دیا جائے گا، لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور نکلنے کے ساتھ ہی پھر ہوگا کیا کہ مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک اللہ کے نافرمان اور دوسرے اللہ کے فرما بردار، اور وہ حساب کتاب حشر نشر کی طرف جا رہے ہیں. وجوہن، وجہن کی جمع بہت سے چہرے، یوم اس دن، اس دن کون سے دن، قیامت کے دن جب الغاشیہ چھا گئی ہوگی، خاشیتن اور خاشین عین، اس کے معنی کیا ہیں کہ جیسے ڈرنا، خشوع بھی اسی سے ہے، خشوع و خضوع، کیونکہ ایک شخص جب نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ داڑھی سے یوں نہ کھیلتا، تو ایسا ڈر اور خوف کہ جس کی وجہ سے اس کے اثرات جب جسم کے اوپر آئیں انسان دب جائے، جھک جائے، خشیت. تو کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، تو یہ ہے آخرت کی صفت کے خاشیاتن، کہ وہ لوگوں کو خوف زدہ کر دینے والی ہے. آپ سوچیں کہ وہ انسان جو ڈرتا نہیں ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو خاشیاتن کے ایک معنی خوف زدہ کے ہیں، اور دوسرے معنی جو ہیں اس کے جھکے ہوئے کے بھی ہیں، ذلیل اور پست ہونا. تو وہ دن کیسا ہوگا، آپ پیچھے پڑھ چکی خافیاتن رافیاتن، کہ جو ہیں وہ نیچے ہوں گے وہ اونچے ہو جائیں گے، جو اونچے ہوں گے وہ نیچے ہو جائیں گے. اذا رجت الارض رجا واذا بست الجبال بسا، تو زیرو بم کر دینے والی، پس اور بالا کر دینے والی، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دے گی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، ہر طرف چھائی بھی ہوگی، چہرے ہوں گے خوف زدہ، اور یہ کن کے چہرے ہیں، مجرمین کے، نافرمانوں کے. عاملتن ناصبتن، عاملتن عمل سے ہے اور عمل کرنا، تو عامل، عامل فاعل کے وزن پر ہے یہ، کہ عمل کرنے والے. ناصبتن تھکے جاتے ہوں گے، ناصب سے ہے ناصبتن، اور چونکہ وجوہ آیا ہے نا، تو وجوہ کے لیے اب جو وجہن کے لیے صفت اصل میں آ رہی ہے، یہ وجوہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کے لیے کبھی جو ہے وہ ضمیریں اور فعل اور صفت واحد کی بھی آتی ہے. تو اب چہروں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف یہ ڈر رہے ہوں گے کیونکہ دنیا میں گناہ کیے تھے، بدکاریاں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی. دوسری حالت کیا ہے، عاملتن ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خاشیتن کے معنی جہاں پہ ذلت اور جھکنا اور اداسی کے ہیں، وہیں یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ عاملتن، عامل عمل کرنے والے، مراد یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں بڑی محنت کرنے والے تھے، عاملتن تھے، اور پھر جب عمل کیے تو کیسے، ناصبتن. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ناصب نصب سے ہے، اس کے معنی ہے تھکنا، اور جب عمل کرے تو ایسے عمل کرے کہ تھک جائے، مشقت میں پڑ جائے، کیونکہ ناصبہ جو ہے صرف محنت کرنے والا نہیں بلکہ مسلسل محنت اور عمل کرنے والا. تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو عمل کیے تھے تو اپنے آپ کو محنت سے تھکا دیا، اب وہاں پہ تو وہ عمل کریں گے نہیں تو وہاں پہ کیسے تھکیں گے پھر. عاملتن ناصبتن، کہا کہ یہ ہے کفار اور فجار جو ہے دنیا میں، جو انہوں نے عبادتیں کی، شرک کیا، گناہ کیے، برے عمل کیے، دنیا میں جو وہ ریاستیں کرتے رہے، جیسے ہندو ہیں جوگی بن جاتے ہیں، نصارہ ہے راہب بن جاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں نا، عبادت اور ریاضت دنیا کے اندر، لیکن ان کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. تو دنیا میں بظاہر وہ عاملتن ناصبتن تھے، لیکن اب آخرت میں ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ ذلت اور رسوائی چھائی بھی ہوگی. خاشیتن رسوا ہیں، اداس ہیں، ذلیل ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہیں؟ عاملتن، چہروں سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ناصبتن، بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں. اور آپ یہ بھی پڑھ چکی ہیں کہ نصب کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے، یہ ذویل اجداد میں سے ہے. نصب کا لفظ ذویل اجداد میں سے ہے، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو سیدھے رخ زمین میں کھڑا کر دینا، گاڑ دینا. نصیب راستے میں نشان کے طور پر گاڑے پتھر کو بھی کہتے ہیں، مجسمے اور بت کو بھی کہتے ہیں، جہاں اس کو عبادت کے لیے کہیں گاڑ دیا جاتا ہے نا. نصب اور انصاب آپ پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے الٹے معنی بھی دیتا ہے. انسان جب سخت محنت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو سیدھا نہ رکھ سکے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورت کہف میں، لقد لکینا من سفر من سفرنا ہذا نصبا، لقد لکینا من سفرنا ہذا نصبا. تو ہمیں سفر سے بہت تھکان ہو گئی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ اس کو ذویل اجداد کے معنی میں لیں کہ دنیا میں بڑی محنت مشقت کی اور انصاب پر چلے گئے، بہت استہانے، سارا کچھ اللہ کی نافرمانیاں کی، اور صرف کافروں کی بات نہیں، مسلمان بھی اب یہی کچھ کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سیدھا نہ کر سکے. اور تھکن کیسی ہے کہ قیامت کے دن حشر اور نشر کے میدان میں اٹھے ہوئے ہیں. حال کیا ہے؟ خاشیتن، نمبر دو عاملتن، نمبر تین ناصبتن. بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے نا، اب کہاں جائیں گے؟ تسلا نارن حامیہ، داخل ہوں گے آگ میں، اور آگ کیسی ہے؟ حامیتن، دہکتی ہوئی. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آگ کی گرمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے کس کا؟ حامیہ. اور حامیم یا جو ہے یہ انتہائی گرم کو کہتے ہیں، حمیم جگری دوست کو کہتے ہیں، جو جس کے بڑے گہرے جذبات ہوتے ہیں اپنے دوست کے لیے، محبت کے اور پیار کے. اسی طرح جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے حما، بخار کے لیے. جب بہت زیادہ بخار چڑھ جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو انتہائی گرمی، انتہائی عروج، انتہائی گرم پانی، اس کے لیے بھی. اب وہ جس آگ میں داخل کیے جائیں گے وہ آگ کیسی ہے؟ حامیتن، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، بہت گرم ہے. اور آپ دیکھ لیں قرآن میں بار بار ذکر مل رہا ہے آگ کا، اور جہنم میں سے آگ کے عذاب کا. اور جہنم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں ہر طرح کا عذاب ہے، اور آگ کا عذاب جو ہے یہ بہت ہی شدید عذاب ہے. آگ کا عذاب بہت ہی سخت عذاب ہے. یہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں. تو تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو ایک چشمے میں سے. اب وہ یہ خود نہیں پیئیں گے، تو اس کا جو ہے یہ مضارع مجھول ہے، مضارع مجھول، پینا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن اب ان کو جو ہے پانی تو پلایا جائے گا. اب ان کو ایک دہکتے ہوئے جو ہے وہ گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. من عینین، چشمہ. عین یہاں پہ اسم جنس ہے، اور آپ پڑھ چکی ہیں کہ مجرموں کے لیے بھی بہت سے چشمے ہیں نا. غسلین بھی آپ نے پڑھا ہے نا، کہ زخموں کے دھومن میں سے پانی دیا جائے گا. پھر کبھی آپ پڑھتی ہیں حمیم، بہت گرم. اب یہاں پہ ہے عینین آنیہ. اور الف نون یا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ ویسے تو یہ لفظ جو ہے کیسے، کب کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح وقت، وقت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی کی بھی جمع ہے انا، ہے نا. اور جو ہے یہ برتن کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے برتن میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے آنیتن. اور الف کے اوپر جب سکون دے دیا جائے اور اس کے اوپر فتح آ جائے، انیا، انیا کے معنی ہوتے ہیں انیا، یعنی پانی کا کھولنا، وقت کا آنا. کیونکہ پانی ایک خاص وقت پر کھولتا ہے جب انتہائی گرم ہو جاتا ہے. تو اینیتن ایسے پانی کو کہتے ہیں جو کھولتا ہوا ہو، نہایت گرم پانی ہو. تو ان کو جس چشمے سے پانی پینے کو دیا جائے گا وہ گرمی میں اپنے آخری نقطے تک پہنچ چکا ہوگا، کھولتا ہوا پانی. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. اب دیکھیں کہ یہ آج کل جب گرمی کا موسم ہے تو ہمارے جو پانی کے ٹیپ ہیں اس میں بھی گرم پانی آتا ہے نا, کہ پینا مشکل ہو جاتا ہے. بعض علاقوں میں ایسے گرم چشمے پائے جاتے ہیں, جس میں کشمیر میں بھی بتایا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں, کہ اس میں جو ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ لوگ نہانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, یا یہ جیسے جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے بھی, کہ انتہائی گرم پانی کہ اس کے اندر وہ کیا ہے کہ وہ گرم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ جنتیوں کے لیے مختلف چشمے ہیں, سلسبیل کا ہے, تسنیم کا ہے, اور کون سے چشمے ہیں جنتیوں کے لیے؟ دودھ کے, لبن کے ہیں, اصل شہد کے ہیں, مصفہ پاک پانی ہے, مختلف نہریں, مختلف چشمے. اب ان کے لیے بھی طرح طرح کی سزائیں ہیں. تو یہ تو تھا ان کا جو ہے وہ پینے کا استقبال. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہیں ان کے لیے ہے کوئی کھانا مگر ضریع. ضاد را عین جو ہے اس کا روٹ ہے, اور ضریع کہتے ہیں ایک خاردار زہریلی جھاڑی کو. یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ انتہائی تلخ ہوتا ہے, اور بو اس کی بڑی ناگوار ہوتی ہے, سوکھ جائے تو زہر بن جاتی ہے. عربی میں اسے شبرق کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ دری جو ہے یہ جھاڑی ہے یا خاردار گھاس ہے. انسان تو انسان, جانور تک بھی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے. یہ اتنی شدید اور جو ہے وہ زہر کسی چیز ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ تھور کا درخت ہی دیکھ لیں. تھور کا درخت کیا ہے؟ وہ اہل دوزخ کا کھانا ہے. اہل دوزخ سے کہا جائے گا کیا؟ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, تو بے شک زقوم کی جھاڑی گناہگاروں کی غذا ہوگی. اسی طرح ایک جگہ پہ آیا ولا طعام الا من غسلین, سورۃ حاقہ, اور ان کی غذا زخموں کا دھوون ہوگی. لا یاکلہ الا الخاطئون, جس کو صرف گناہگار ہی کھا سکیں گے. یہ سورۃ الحاقہ. تو سورۃ دخان, اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الحاقہ, اور پھر آپ اس سورت کو ملائیں تو آپ کو پتا چلے گا نا, کیا پتا چل رہا ہے کہ دوزگیوں کے لیے پانی ہی نہیں برا, زخموں کی پیپ اور کھولتا ہوا پانی. اور کھولتا ہوا پانی تو پیاس نہیں بجھایا کرتا, اور بلکہ اندر کی ان کی انتڑیوں کو جلا دے گا, اور انتڑیاں پگھل کر جو ہیں وہ پخانے کے راستے باہر آنے لگیں گی. تو اب کھانا بھی ایسا ہے کہ کوئی کھانا نہیں ہے, مگر کیا جھاڑیاں ہیں, کانٹوں والیاں ہیں, بدبودار ہیں, زہر ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ موٹا کرے اور نہ بے پرواہ کرے بھوک سے. عام طور پہ کھانے کے دو فائدے ہوتے ہیں, اور کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کہ جسم کو توانائی ملتی ہے, اور دوسرا بھوک کی اذیت کو وہ دور کر دیتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ان کو دیا جا رہا ہے یہ تو سزا ہے, کوئی اذیت بھی ان میں سے دور ہونے والی نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے روایت کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت, ریاضت, مجاہدے, محنت میں لگا ہوا تھا. محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا, بدن خوش, لباس خستہ, بد ہیبت تھا. جب فاروق اعظم, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت اور جان فشانی کی, مگر وہ اس مقصد رضا الہی کو پا نہ سکا. اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر یہ آیت تلاوت کی, وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیۃ, مطلب یہ ہے اس کا کردار اور یہ ہے اس کا معاملہ. اس سے پھر عمل کے لیے کیا بات پتا چلتی ہے؟ اس سے عمل کے لیے یہ بات پتا چلتی ہے کہ خود ہی اپنے لیے محنت اور مشقت کے پیمانے مقرر نہ کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے بننا چاہتے ہیں, انسانوں سے جو ہے تعلقات ختم کر دیتے ہیں, راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں. بعض اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیتے ہیں, بہت سے کھانا چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بعض شادی نہیں کرتے, بعض کہتے ہیں بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالنا, زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہا, تو یاد رکھیں نہ افراد کرنی ہے نہ تفریط. اسی دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ رب کی رضا کو قرآن اور سنت کے مطابق حاصل کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہے، ناکامی ہی ناکامی. اب ایک دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے، یہ کردار کیسا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. اب یہاں پہ بھی اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے اور یہ ہے اہل ایمان کا گروہ، ناعمتن نعیم سے ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ناعمتن ہے اس کا نعومتن مصدر ہے، نعومتن مصدر، اور تر و تازہ، شاداب، شگفتہ، ہری بھری، فریش چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی نعمتوں کے لیے بھی، اور ویسے بھی نعمت کا لفظ پھر کیا ہے، قسم جنس بھی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جو دوسرا گروہ ہے وہ کیا ہے، ناعمتن، خوشحال، تر و تازہ، بہت اچھے حال میں ہے. لسا یہ رادیا، اپنے اعمال سے خوش دل. دوسری طرف عاملتن ناصبتن ہے، یہاں پہ کیسے ہے، لسا یہ رادیا، کہ اپنی صحیح کوشش اعمال سے یہ لوگ خوش ہیں. انہوں نے جو ہے جو بھی دنیا کی زندگی میں محنت کی، جو دوڑ دھوپ کی، اور اپنی محنت پر اب خوش ہیں. کیوں؟ آخرت میں اس کے بہترین نتائج انہیں نظر آ رہے ہیں، بہترین انجام انہیں نظر آ رہا ہے، مرتے وقت ہی پتا چل جاتا ہے. اور مومن دنیا کی زندگی میں ویسے بڑا پرسکون ہوتا ہے، بڑا مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. حلال کما کر کھانے والا، محنت کر کے کھانے والا جو ہے، اس کی کمائی ایسی ہے جیسے کہ آب زمزم. آب زمزم تھوڑا بھی ہے نا، لیکن بہت پاک ہے اور سکون اور صحت دینے والا ہے، جسمانی اور روحانی بھی. اور شراب، حرام کمائی ایسے جیسے کہ شراب. اب شراب ہے بہت کثرت سے بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھ لیں شرابیوں کا پھر حال کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کا کیسی بربادی ہوتی ہے، کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیسے گھر ختم ہو جاتے ہیں، اولاد اور وہ خود کن راہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال سے خوش ہیں، اور اعمال سے مراد ان کی پوری دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو عمل کیے تھے، اور اعمال کرتے وقت انہوں نے یہ یاد رکھا تھا کہ جو جنت کی خوشخبری ہے اور جو جہنم کا ڈراوا ہے، جہنم سے ڈرتے رہے اور جنت کی جو خوشخبری تھی وہ اس کو اپنے سامنے زندہ جاوید حقیقت سمجھ کر کہ واقعی ایسی جنت ملنے والی ہے، صبر کرتے رہے، مشقت کرتے رہے. تو یہ ہیں وہ لوگ، یہ رادیا فی جنت عالیا، میں جنت اونچی. اب آپ دیکھیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ان کو گھر ملے گا، جنت گھر ملے گا، عالیتن بہت اونچا ہوگا، بلندی پر ہوگا، کیونکہ گھر جو ہے جب بناتے ہیں تب بہت زیادہ زمین کے یعنی کھودتے بھی ہیں، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کچھ دنوں میں گھر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ نیچا ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا، پانی کا جو پانی ہے بارش کا وہ بھی گھر کے اندر آتا ہے، تو اونچائی کے گھر بہت پسند ہے، تو ان کے گھر اونچے اونچے ہوں گے. دوسرے اس کے معنی ہیں کہ وہ اونچے باغوں میں ہوں گے، یعنی گویا کے گھر کیا ہے، گویا کے باغات ہیں، ہر طرف اونچے اونچے باغات ہیں، اور باغات بلندی پر ہیں، کیونکہ اہل عرب کے ہاں ایسے گھر اچھے سمجھے جاتے تھے کہ جن کے ساتھ باغات بھی ہوں، گھر بھی بلندی پر ہوں اور باغات بھی بلندی پر ہوں، اور سائیڈوں پر وہ کھجوروں کے اونچے درخت لگا دیتے تھے، اور وہ دور ہی سے ایک دلکش نظارہ بھی معلوم ہوتا تھا، ہوائیں آندیاں طوفانوں سے بھی ان کے گھر اور ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات بچے رہتے تھے. اس لیے عربوں کی بات ہو تو کبھی حدیقہ اور کبھی ریاض الجنہ اور کبھی جنت، کبھی روضہ، مختلف آپ کو نام ملیں گے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں لاغیہ، لغو سے ہے، لام غین واؤ کا روٹ ہے، اور بہودہ باتوں کو، بکواس کو کہتے ہیں، اور وہ کام جو کہ بے فائدہ ہوں، بے مقصد ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں جا کر بھی ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، لڑے جھگڑیں گے، ہے نا، اور جنتی جو ہیں وہ کیا ہے؟ سورت واقعہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں آیت 25-26 میں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. اب یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت جہاں جب اونچی اونچے گھروں میں ہیں، باغات کے اندر ہیں اور بڑے خوش ہیں، لیکن اب وہاں پہ ان کی زبان کے اندر بےہودگی نہیں ہے، گالی گلوچ اور فضول باتیں کچھ بھی نہیں ہے، چگلی، غیبت، برا بھلا ایک دوسرے کو کہنا، بلکہ کیا ہے کہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جنت کی خوبی ہے. دنیا میں آپ کتنا بچنا چاہیں، زبان کی حفاظت آپ خود کر رہے ہیں لیکن کہیں جاتے ہیں دوسرے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے چشمے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسم جنس ہے کہ وہاں پہ جو چشمے ہیں کیسے ہیں، جاریہ، جاری ہوں گے. اب جو ان کے باغات اور ان کے گھر اور محلات جو اونچائی پر ہیں نا، اس کے خوش نما مناظر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، منظر کشی، کیونکہ جنت کا خوشگوار ماحول، اچھی اچھی باتیں اور مناظر کیا ہیں کہ چشمہ بھی جاری ہے. بہت سے لوگ گھر بناتے ہیں اور ساتھ ہی فاؤنٹین، چشمے بھی آرٹیفیشل بناتے ہیں نا، بہت ان کا دل چاہتا ہے، اور پھر پتھر، اور پھر اوپر پودے، اور پھر سبزے، اور پھر پھول، اور پھر لائٹ بھی نیچے لگاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. اور اب ایسے لوگوں نے ہوٹل بھی کھول لیے، ریسٹورینٹ، اس میں بڑا مہنگا کھانا پھر ملتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ شیشے کے بنے ہوئے، اور باہر جو ہے آرٹیفیشل ایسے ہی باغات ہیں اور پانی چشمہ ہے. اب کیا ہے کہ شیشے سے وہ دیکھو، نظارہ بھی کرو اور کھانا کھاؤ، تو اس نظارے دیکھنے کے بھی پیسے، وہ اور اتنا مہنگا. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جیسی چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے، اس کی پھر منظر کشی کرتا ہے. کتنی خوبصورت ہے جنت، اور صحابہ نے اس جنت کے شوق میں اپنی جوانیوں کو پرانا کر دیا، اور وہ اس جنت کو زندہ حقیقت سمجھتے تھے. ان کو نظر آتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے، ایسے شوق میں بھاگے بھاگے عمل کرتے تھے. اور کاش کہ ہمارے عملوں میں ان کے عمل کی کوئی رمق ہی شامل ہو جائے. فیہا سرر مرفوعات، فیہا اس میں سرر سریر کی جمع ہے، اور یہ تخت کے لیے بھی آتا ہے، چارپائی کے لیے بھی آتا ہے، مسندوں کے لیے بھی آتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ تخت بھی ہیں، چارپائیاں، مسندیں، پلنگ وغیرہ، کیسے مرفوعات، یہ سب مفعول ہے. تو تذکرہ ہو جنت کا، اور پھر جو ہے وہ باغات کا، اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہوں اور چشمے بہ رہے ہوں، اور پھر تذکرہ نہ ہو مسندوں کا اور تختوں کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تخت بھی کیسے ہیں، مرفوعات، اسم مفعول ہے، بلندی پر، اونچائی پر ہیں. کتنی خوبصورت منظر کشی ہے کہ جنت کا سامان جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. کیسا؟ مرفوعات، اونچائی پر ہے، بڑے خوبصورت ہیں. وہ اکواب موضوع، اکواب کوپ سے ہے، پیالے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پیالے کے لیے قرآن میں چار لفظ آئے ہیں، کاس، سقایا اور سوا. اور کوب جو ہے واحد ہے اکواب جمع، اور ہر طرح کے پیالے کو کہتے ہیں جس کے دستی نہ ہو، ہینڈل نہ ہو، جیسے گلاس وغیرہ. تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہاں پہ بہت سے پیالے ہیں، اور پیالے کیسے ہیں، موضوعات، یہ بھی اسم مفعول ہے، ودا سے. ودا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے، کہ بیٹھنے کے لیے اونچے تخت ہیں، اور تخت بھی ایسے جیسے سلطانوں کے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جو ان کو کھانے پینے کو چیزیں مل رہی ہیں، تو اب کیا ہے کہ پیالے ہیں، اور پیالے بھی کیسے، بڑے خوبصورت پیالے کو بھی کہتے ہیں اکواب. اور اس کے علاوہ جو پیالے میں بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کیا ہے، موضوعات، قرینے سے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، آپ جب دعوت کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے؟ آپ ڈائننگ ٹیبل پر، دسترخوان پر، آپ برتنوں کو سلیقے اور قرینے سے رکھ دیتی ہیں. وہ برتن آپ نکالتی ہیں جو روٹین میں استعمال نہیں کرتی، اور بعض کے حاشی اور کنارے گولڈن گولڈن ہوتے ہیں، پھول بڑے خوبصورت ہونے چاہیے، بہت اچھے اچھے برتن اور سب چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، اور دعوت کا ایک سما ہوتا ہے جب پہلے سے سب چیزیں لگی بھی ہوئی ہیں، کھانا صرف پکانے کی فکر نہیں ہوتی، بیٹھے گے کہاں، گو تکیے بھی رکھے ہوئے ہونے چاہیے، پھر یہ کہ ان کے آنے سے پہلے کوئی مشروبات کا بھی انتظام کہ آتے ہی ان کو جو دیا جائے، پھر یہ کہ کچھ باتیں بھی کریں گے بیٹھ کر، پہلے سے کھانا آپ پکا کر رکھتی ہیں، پھر آپ برتن بھی سجا دیتی ہیں۔ وَنَمَارِكُمْ مَصْفُوفَةً، اب سرور مرفوع کی بات آئی اور بیچ بیچ میں اب ذکر آ رہا ہے نون میم را قاف، اس کا روٹ ہے، نمرقۃن واحد ہے، اور کیا ہے نمارق، نمارق کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گو تکیے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تخت کے اوپر گو تکیے لگے ہوئے ہوں، یا پھر یہ جو بہت سے تکیے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی یہ غالیچوں کے لیے بھی آتا ہے، غالیچے جو بچھے ہوئے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمارق قالین غالیچوں کے معنی میں ہے، یا پھر یہ کہ گو تکیے اور تکیوں کے معنی میں ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی تھے تکیے اور گو تکیے، پر جتنے تکیے یہاں آ کے دیکھے ہیں نا، اتنے تکیے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اکثر ان تکیوں کو جب دیکھتی ہوں تو کیا نظر آتا ہے، جنت مجھے یاد آتی ہے۔ کیوں یاد آتی ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیڈ سیٹ آپ لے رہی ہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تکیے ہیں، یہ ٹانگ کے نیچے رکھنا ہے، یہ گردن کے نیچے رکھنا ہے، یہ بازو کے نیچے رکھنا ہے، اور بیٹھیں گے تو آپ کے سائڈوں پر بھی ہونے چاہیے۔ اور اچھا کبھی آپ اس کا نا تجربہ کریں، آپ تھکی بھی ہوں اور آپ بیٹھیں، آپ اپنے پیچھے بھی گردن، کندھے، کمر، پیٹ، ادھر بھی تکیے رکھیں، آپ سائڈوں پہ بھی قریب قریب کر کے رکھیں، یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ تکیوں کے اندر ہو، تو آپ کتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کول فیل کریں گے۔ کیا کہنا ہے؟ کول، کول سے جو بات سمجھ میں آتی ہے ویسے نہیں آتی ہے نا، اور کتنا کوزی کوزی، کیا کہتے ہیں کمفی، ہاں تو کیسا فیل آپ کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے وَنَمَارِكُمْ مَصْفُوفَةً وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةً، اور زرابی جو ہے یہ زربیات ان کی جمع ہے، یہ بھی تکیوں اور نہالچوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قالین پر تکیے، اور آپ دیکھیں قالین بچھے ہوتے ہیں پھر مزید اس کے اوپر کچھ بچھا ہوا ہوتا ہے، چاندنی، اور چھوٹے چھوٹے بھی جو ہے وہ قالین کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزرابیو، کہ مخمل کے فرش ہیں، نفیس مسندیں ہیں، مبسوستن، اور بسا یا بسو کے معنی ہوتے ہیں بچھی ہوئی، پھیلی ہوئی، کل فراش المبسوس ہے نا، اسی طرح سے سب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت منظر کشی ہے۔ سورت واقعہ، سورت الرحمن، پھر اسی طرح آپ سورت دہر آپ نے پڑھی، اور اب یہاں پہ سورت غاشیہ، زبردست جنت کی بھی منظر کشی ہے اور جہنم کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں جیسا بنا دے اور جنتیوں جیسے کام کرنے والا بنائے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے۔ اب اس کے بعد دلائل دیے گئے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پس یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، ابل واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور اونٹ کو کہا کہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے، آپ نے تو سنا ہی ہوگا اے اونٹ، رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کل اس کے پرزے کو کہتے ہیں نا، تو اونٹ کا کوئی پرزہ بھی سیدھا نہیں ہے، عظیم الجثہ، بہت بڑا سا، اور اس کو تو سمندری، جیسے سمندر کا جہاز ہوتا ہے اس کو خشکی کا جہاز کہا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب یہ نہیں کہا کہ بس دیکھ لیں اور چھوڑ دیں، اصل میں ینظرونا یہاں پر جو ہے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آئیے ذرا اونٹ کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ یہ اونٹ ہیں، بہت سے اونٹوں کا کارواں ہے جو جا رہا ہے، جو آپ کو یہ تصویر دکھا رہی ہوں میں، اب دیکھیں کتنے اونٹ ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتی نا، بہت سے اونٹ ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو جو ہے اس پر غور و فکر کرنے کو دیا، اور یہ ایک اونٹ ہے جو اس کی آپ کے سامنے تصویر ہے، اور اب اونٹ پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نمبر ایک، سب سے پہلے ہمیں اونٹ کی یہ ابری ہوئی کوہان نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے آپ سب کو بھی؟ اچھا کوہان کیا ہے؟ تو اونٹ کی کوہان چربیوں سے بنتی ہے، یہ اس جانور کو خوراک کی کمی کے دوران غذا فراہم کرتی ہے اور بھوک سے مر جانے سے بچاتی ہے۔ اس قدرتی نظام کے ساتھ یہ جانور 3 ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس عرصے میں اس کا 33% وزن کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی حالات اگر انسان کو درپیش ہوتے ہیں تو وہ 8% وزن کو کھو دیتا ہے اور 36 گھنٹوں کے اندر اندر انسان مر جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے. بعض بچے بھی پانی کی کمی سے, بعض بڑے بھی مر جاتے ہیں. اونٹ جو ہے اس کا 8% نہیں 33% وزن کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو کوہان کے اندر خوراک ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی جو ہے وہ اس کے پاس ایک ٹینکی ہے جس میں یہ پانی جو ہے اپنا محفوظ کرتا ہے, اور پانی تھوڑا محفوظ نہیں کرتا, یہ 20-22 دن تک پیاسا سفر کر سکتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کی جو اندر ٹینکی ہے اس کے اندر کتنا پانی ہے, کوہان کے اندر کتنی چربی ہے. پھر آپ اس کی اون کو دیکھیں, یہ اون گھنی بھی ہوتی ہے اور گچھے دار بالوں سے بنی ہوتی ہے. اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, ایک طرف جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کی اون اسے سردی سے بچاتی ہے, دوسری طرف شدید گرمی کا موسم, اور عرب کی گرمی عرب کے صحرا کی بڑی مشہور ہے. اس کی جو جسم ہے اس کے جسم کو, اس کے جسم کی جو اون ہے اس کی جلد اور اس کے جسم کے اعضاء کو اون گرمی سے محفوظ رکھتی ہے. اچھا جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی, اس سے بچاتی ہے, اور جو ہے پھر اس کی جو اون ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے ٹمپریچر کو جو ہے اس کو, جیسے ایک بہت زیادہ انسان کو پسینہ آنے لگتا ہے نا, تو اس کے پسینے آنے کے عمل کو بھی مؤخر کر دیتی ہے اس کی اون, کہ اتنا نہ پسینہ آئے نہ پانی اس کا ضائع ہو نہ اس کی انرجی جائے. تو اس طرح وہ جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. اور اونٹ جو ہے اپنی گھنی اون کے ذریعے جو ہے موسم سرما میں بھی اور موسم گرما میں بھی بہت شدید گرمی اور سردی جو ہے اس کو محفوظ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ اونٹ کا جو سر ہے, اونٹ کے سر میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھیں. اچھا اس کی آپ اپنی آنکھ کو دیکھیں, ہماری آنکھ پر جو پلک ہے وہ کتنی ہے, ایک پلک ہے نا, اس کی نا ڈبل پلکیں ہوتی ہیں, تو پوٹے جو اس کے ہوتے ہیں جیسے ڈبل ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ باہم ایسے جیسے تالے نہیں لگے ہوئے ہوتے, جڑی ہوئی ہیں. خطرے کی حالت جب ہوتی ہے پلکیں خود بخود اس کی بند ہو جاتی ہیں, اس کے پوٹے جو ہیں. اچھا پھر دوسرا کیا فائدہ ہے, ریت اور مٹی کے ذرات کو اس جانور کی آنکھوں میں داخل نہیں ہونے دیتی. ریت کے طوفان ہے, صحرا اور ریت کتنا اس کا آپس میں رشتہ ہے. اب کیا ہے کہ پپوٹوں کے ذریعے فوراً وہ آنکھ پر آ جاتے ہیں, آنکھ کھلی بھی ہو تو ایسے لگتا ہے بند ہے کیونکہ ڈبل پپوٹے, تو وہ جو ہے اسی طرح اس کی ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں, ناک بھی اور کان بھی, جو اس جانور کو ریت اور مٹی سے محفوظ رکھتے ہیں, اندر نہیں جاتی مٹی. اور اس جانور کی لمبی گردن, اب گردن اس کی دیکھیں کتنی لمبی ہوتی ہے, کتنی لمبی گردن ہوتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے اور درختوں سے اس کو پتے توڑ کر نہیں دینے پڑتے, چل پھر کر اپنی غذائی ضرورت کو خود ہی پورا کر لیتا ہے. اس کی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے, 3 میٹر بلندی تک پہنچنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے پاؤں کیسے ہیں, ہر قسم کی زمین کے لیے موزوں, پاؤں میں 2 پنجے نما ایک گدی سی بنی ہوئی ہوتی ہے, گدی نہیں ہوتی جیسے, اور جیسے پیڈ ہے گدی کی طرح کے پیڈ اس کے پاؤں میں ہوتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر اپنے پاؤں کی گرفت کو مضبوط رکھ سکے. پھر اس کے اندر جو ہیں 4 اس گیند نما ٹکڑے ہوتے ہیں, یہ پاؤں ہر قسم کی زمین پر چلنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں. جیسے یہ پاؤں ہے نا تو اس میں 4 گیند نما اندر مزید ٹکڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے گھٹنوں پر سخت کھال ہوتی ہے, سینگ سے بھی زیادہ سخت اور موٹی ہوتی ہے. جب اون تپتی ریت پر بیٹھنے کے لیے پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے تو سخت کھال والی یہ ساخت اون کو شدید گرم ریت سے زخمی ہونے سے بچاتی ہے. اچھا عام طور پہ جب سامان لادنا ہوتا ہے کسی گھوڑے پر یا کسی اور گدھے پر, تو آپ اس کو بٹھا کر نہیں لادتی, آپ کیا کرتے ہیں, جو بھی جن لوگوں کو بھی اس کا اتفاق ہوا تو کھڑے پر, اونٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس پر سامان لادا جاتا ہے، اور وہ سارا سامان لے کر اپنے گھٹنے کو جب زمین پر لگاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر آرام سے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی، اس کی جو ٹانگیں ہیں نا ایسے ہیں جیسے کہ سیڑھیاں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی سیڑھی نما اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، فولڈ ہو جاتی ہیں، فولڈ ہونے والی ٹانگیں. تو اونٹ جو ہے اپنی ٹانگوں کو فولڈ کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر ان کو جب سیدھا کرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اونٹ تقریباً 10 منٹ میں 130 لیٹر تک پانی پی جاتا ہے، 10 منٹ کے اندر، جلدی جلدی، مسافر ہے نا، ہر وقت سفر میں رہتا ہے. اور اس سے اس کے جسم کا وزن کتنا ہوتا ہے، پانی سے وزن بن جاتا ہے نا اس کا، اور کتنا جسم کا جو کل وزن ہے اس کا 1/3 اس کا پانی ہوتا ہے. اچھا، اونٹ کی ناک کے اندر ایک لابی بناوٹ ہوتی ہے اور انسانوں سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے لعاب کی بناوٹ. اونٹ اپنی ناک کی اس بڑے ہونے کی وجہ سے اور جو لعاب کی بناوٹ ہے اس کی وجہ سے ہوا میں نمی جو ہے اس کو 66% محفوظ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کا پانی اتنی جلدی جو ہے وہ چلا نہیں جاتا. اچھا، پھر دوسرا دیکھیں کہ بہت سے جانور اس وقت مر جاتے ہیں جب ان کے گردوں میں یوریا جو ہے وہ، ان کے گردوں میں جو جمع یوریا ہوتا ہے وہ خون میں اگر حل ہو جائے نا جانور مر جاتے ہیں. اچھا، اونٹ کیا کرتا ہے، اس یوریا کو بار بار جگر میں سے گزار کر پانی اور خوراک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس طرح یہ زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے. جس اونٹ کی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اونٹ کی کوہان ہے، یہ میرے پاس جو تصویریں ہیں نا اس میں ان کی ڈبل کوہانیں ہیں. بعض اونٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی ڈبل کوہان ہوتی ہے، یہ بہت مہنگے اونٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو اونٹ ہوتے ہیں ان میں چربی چونکہ زیادہ جمع ہوتی ہے اور اس طرح یہ کم از کم پانی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. سخت اور مشکل حالات میں یہ صرف 2 کلو گرام گھاس یومیہ کھا کر 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں. پھر اونٹ کے ہونٹ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، موٹے چمڑے کی طرح، اور ربڑ کی مانند لچکدار بھی ہوتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں، کانٹوں کو بھی کھا جاتے ہیں، کانٹوں کو بھی یہ کھا جاتے ہیں، اور ایسے نوکدار کانٹوں کو کھاتے ہیں کہ موٹے چمڑے میں بھی سوراخ کرتے ہیں. ان عام اونٹ ایسے تو نہیں ہوتے نا. اچھا، اونٹ کے معدے میں 4 خانے ہوتے ہیں، 4 خانے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، جب کچھ تو وہ اصل کھانے کو ہی ریزرو کر کے رکھتا ہے، کچھ کو جو ہے وہ اس کا جو چارہ ہوتا ہے وہ ہضم ہوتا ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ اصل حالت میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کا وہ ہضم ہوتا ہے اور اس کا جسم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. ربڑ بھی یہ کھا جاتا ہے، خوراک نہیں ہے، ربڑ بھی کھا جاتا ہے، کانٹے بھی کھا جاتا ہے، جو کھاتا ہے اس کو ہضم کر لیتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں، اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اور اونٹ کا خاص طور پہ، تو اس پر ہم غور کر لیتے ہیں کہ اونٹ جو ہے مجھے اور آپ کو سبق کیا دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے. اونٹ عظیم الجثہ اور عظیم القوی ہونے کے باوجود بے حد حساس اور تابع دار ہوتا ہے، صحرا کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے، محنت کرنے کے لیے تو سخت جان ہے، جذبات اس کے کوئی نہیں ہے، محنت ایسے کرتا ہے جیسے تیتر اور شیر، اور خدمت یوں کرتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی مہار کو تھام لے تو یہ نہیں کہتا کہ جا تیرا کہنا نہیں ماننا. چھوٹا بچہ بھی اس کی مہار تھام لے، اس کو بٹھا دے تو بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اور کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ ہرے بھرے میدانوں کی خواہش کرے، مگر اس اونٹ نے، اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا اس بات کو قبول کرتے ہوئے صحرا کی زندگی کو قبول کیا، صبر اور شکر سے قبول کیا. مسکین، عاجز، حساس، تابع دار، اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ صبر ہے. تمام جانوروں میں سے اونٹ میں صبر کی خوبی بطور خاص پائی جاتی ہے، صابر. کتنا کتنا سا کھائے پیے بغیر گزارا کرتا ہے، کتنا زیادہ سامان اس پر لاد دیا جائے، لدوا لیتا ہے، بٹھا کر لادا جاتا ہے اور بیٹھے ہوئے اپنے اوپر رکھ لیتا ہے، اس کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جب جاتا ہے نا، جب سامان اس پر لادا ہوا ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہا ہے، تو کائنات کے اندر جو موسیقی پائی جاتی ہے، کائنات کے اندر موسیقی، اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی چہچہاٹ، آبشاریں یا یہ جو ستارے، آسمان، سورج، جو کائنات کے اندر ایک موسیقی ہے نا ارد گرد کے ماحول میں، اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور انسانی آواز کا بھی رسیہ ہوتا ہے، اور ہدی خوان آپ کو پتا ہی ہے کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اس پر جب سامان لاد کر اس کے ساتھ ہی اونچی آواز میں گانا شروع کر دیتے تھے، ان کے پاس ڈھول ڈھمکے نہیں ہوتے تھے، گاتے تھے، اون تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا، اس کو جون جون وہ پڑھتے جاتے تھے، اس آواز کو یہ پہچانتے تھے، اس کی موسیقی کو اون محسوس کرتا تھا اور بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اور دیکھنے سے مراد غور و فکر کی دعوت ہے، اور ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ اگر اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہوتی تو کسی ٹھنڈے اور سرسبز باغ اور جنگل میں جاتا، لکو دک صحرا کی سختیوں میں کبھی نہ رہتا۔ اور دوسری بات، اتنا بڑے جسم والا، اتنے ڈیل ڈول والا، اتنا فرما بردار، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ اے فلاں، کیا وجہ ہے کہ تیرا چھوٹا سا وجود مائن مہین، مائن دافق، اور اس کے بعد تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکاتی، تو رب کی حکم عدولی کیوں کرتی ہے، تو اللہ کی مرضی کے خلاف خود سری اور بغاوت کا اظہار کیوں کرتی ہے، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اون جو ہے یہ صبر اور شکر کا کیسا نمونہ ہے؟ ایسے نہیں کہ بس اس آیت کو پڑھیں اور گزر جائیں، عاجزی اور انکساری، اونٹ جیسی پیدا کریں، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ جائیں، جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں کہا کہ سر جھکا دو تو پھر سر جھکا دیں۔ تو یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ بندگی کے دلائل ہیں کہ وجون یوم دن خاشیہ نہ بننا، وجون یوم دن نائمہ بننا، تم اونٹوں سے بھی نہیں سیکھتے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، رفیت، بلند کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اونٹ اور دوسری طرف آسمان، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالی کی جو اللہ کے کمال اور اللہ کی قدرت جو ہے اس کے ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ اونٹ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا کمال ظاہر کرنے کے لیے ہیں، اور جو ہے دیکھیں دونوں ہی بلند ہیں، آسمان بھی اور اونٹ بھی، گو کہ اونٹ زمین پر ہوتا ہے لیکن اونچا ہوتا ہے نا جانوروں کی نسبت، سب کی نسبت اونچا۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے ہیں۔ اب جو ہے زمین کی چیز اور اس میں سے پہاڑوں کا ذکر، اور پہاڑ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کے جو ہے وہ نمونے ہیں۔ کبھی ان کو اللہ جبال کہتا ہے جبل کی جمع، کبھی رواسیہ کہتا ہے راسیت ان کی جمع، اور یہ زمین کے اندر ٹھونک دیے گئے ہیں، تین اسے اندر ہیں، ایک حصہ اوپر ہے، والجبال اوتادا، تو ان کو رکھ دیا گیا۔ غور و فکر کرو، کیف نصیبت، کیسے اس کے اندر نصب کر دیے گئے ہیں۔ نصب کا لفظ کیسے ہے؟ ذوی الاضداد میں سے ہے، سیدھا اس کو کھڑا کر دینا، اور یہ کہ کبھی کوئی چیز سیدھی رہ نہ سکے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اور سطح، سُطِحَتْ ماضی مجھول ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بالکل صاف سیدھی بچھائی گئے، بالکل ہموار ہو۔ تو زمین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیا ہے، مدت، زمین کو کیا کیا، اس کو پھیلا دیا، اس کے بل وغیرہ نکال دیے ہیں، یہ تو مہادہ ہے، اس کو بچھا دیا تاکہ انسان اس پر رہ سکے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ اہل مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کو سکھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، اگر تم ان کی طرف دیکھتے، ان پر غور و فکر کرتے، اگر تم ان پر تدبر کرتے، تم اللہ کو پا لیتے، تم قیامت کے منکر نہ بنتے، تم رسول کی باتوں کا مذاق نہ اڑاتے. فذکر انما انت مذکر. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک تو دلائل بتائے گئے توحید، آخرت، حساب کتاب کے. اب دوسری طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے، اور دو آیتوں میں کہ آپ کا منصب کیا ہے. فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ جو ہے نصیحت ہی کرنے والے ہیں. مذکر، نصیحت کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ نذیر اور بشیر. تذکیر آپ کا نام تھا، کہ آپ تذکیر کرنے والے بن جائیں، مذکر، اور ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لست علیہم بمسیطر، اور آپ نہیں ہیں ان پر جبر کرنے والے. تو یہ جو مسیطر ہے، سواد سے بھی پڑھا جاتا ہے، سین سے بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دروغہ کے لیے، وہ شخص جو کہ نگہبان ہو، اور وہ شخص جو کہ جو ہے وہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مذکر ہیں، آپ پولیس مین نہیں ہیں. آپ کی حیثیت جو ہے وہ دروغہ کی نہیں ہے کہ جو نہ قبول کرے تو اس کو آپ ماریں، ڈرائیں، اور آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، زبردستی کریں. نہیں، آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے. بس آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ ان کو ہانکے پکارے دین کی دعوت دے دیں. اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک، یہاں پر جو ہے کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے. الا من تولا وکفر، مگر جس نے جو ہے وہ منہ موڑا اور انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس اللہ اس کو دے گا بڑا عذاب. اب کافر کا انجام کیا ہے؟ کہ عذاب ہے دیا جا رہا اس کو، اور عذاب دینے والا ہے اللہ، اور جس کو اللہ پکڑ لے پھر اللہ اس کو ایسے باندھے گا جیسے باندھنے والا کوئی نہیں، اور اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جیسا دینے والا اور کوئی نہیں. آپ سورت فجر میں بھی اب آگے پڑھیں گی، فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آیت 25 اور 26. اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ اس کو عذاب دے گا، اور بڑا عذاب دے گا. حالانکہ سورت غاشیہ میں پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا نا، تو بہت زیادہ ڈراوا ہے. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ایاب اوب سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوٹنا. ایاب جو ہے ذہاب کی ضد ہے. ایاب کا مطلب ہے مثلا ایک شخص جو ہے کیا کر رہا ہے کہ ایک شخص لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے تو وہ تو ہے ذہاب، اور جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو یہ ایاب ہے. آپ یہاں سے مسی ساگا سے اور ٹورنٹو سے آپ جاتی ہیں نیو یارک، شکاگو، تو یہ تو ہے ذہاب، اور پھر آپ کا واپس اپنے گھر کی طرف آنا ہے ایاب. تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پلٹنا ہے، ان کو آنا ہے، میرے پاس ہی سے گئے ہیں نا. دنیا میں آنا کیا تھا؟ ذہاب. اور اللہ کے پاس واپس جانا کیا ہے؟ ایاب، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ایاب کے ساتھ الہ کا صلہ، ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. علا، ہمارے اوپر ہے. کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے جو ہیں وہ حساب لے لیں. تو یہ ہے سورت الغاشیہ جو ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس کو جانا اللہ ہی کی طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے حساب لے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اہل مکہ کی زندگی خانہ بدوشی کی زندگی تھی نا، تو ان خانہ بدوشوں کو اونٹ پہاڑ زمین آسمان کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ ان ساری چیزوں کو جو پیدا کرنے والا ہے نا وہی قیامت کو پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، وہی جنت اور جہنم کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم سنبھل جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ اور تم میرے بندے بن جاؤ۔ میں اکثر اس بات سے سوچا کرتی ہوں جب بھی میں عید کی نماز پڑھتی ہوں اور جمعے کی نماز، اور پھر میں اس وقت سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں سورت غاشیہ کیوں پڑھتے تھے، سورت اعلیٰ کیوں پڑھتے تھے؟ سورت غاشیہ اور سورت اعلیٰ ان نمازوں میں پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ عید کا دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی موت اور قیامت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جمعہ کا دن اہم دن ہے، اس دن بھی جو ہے وہ ہماری ایک طرح سے عید ہی ہے، تو اس دن بھی جو ہے وہ الغاشیہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ڈراتے ہیں نا، لیکن خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولنا، یہ ہے ایک مومن کی معراج، یہ ہے مومن کی پہچان۔ اور کاش کہ میں اور آپ ایک اونٹ سے سبق لے لیں، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔